الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين مطلب ذات جیسے کہ آپ کے علم میں ہے سلسلہ وار درس قرآن میں پچھلی دفعہ ہم نے مکی قرآن کا آغاز کیا ہے سورۃ الانعام سے اور تمہید پہ یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ چار طویل مدنی صورتوں کے بعد اب ہم مکی قرآن کا مطالعہ سورۃ الانعام سے شروع کر رہے ہیں اور پچھلی نشست میں ہم نے مکی قرآن کے جو مضامین ہیں ان کا تعارف بھی سمجھا تھا تفصیل سے اور سورۃ الانعام کے حوالے سے تمہیداً یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس کا جو عمود ہے اور مرکزی مضمون وہ یہ ہے کہ سب یعنی شدت کے ساتھ قریش مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذات کی ڈیمانڈ وہ کی جا رہی تھی اور مختلف ڈیمانڈس تھے مطالبات تھے اعتراضات سے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیے جا رہے تھے ان کے جواب ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دیے خاص طور پر مکی قرآن کا جو ایک اہم موضوع ہوا کرتا ہے وہ توحید یعنی توحید باری تعالیٰ اس کی دعوت تو ابتدائی جو پانچ آیتیں تھیں اسی نشست میں ہم نے اس کا مطالعہ کیا اس میں یہی موضوع سمجھا تھا قریش مکہ کو بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی اور بارہ اس توحید کی دعوت کے مقابلے میں جو قریش مکہ کا خاص طور پر طرز عمل تھا اعراض کا نظر انداز کر دینے کا وہ بھی ابتدائی پانچ آیتوں میں ہمارے سامنے آیا آج کی جو یعنی جو بعد کی پانچ آیتیں ہیں اس پہلے رکوع کی اس کا بھی موضوع یہ ہے کہ جو بھی قومیں ہوا کرتی ہیں ان پر عذاب کیوں آتے ہیں ان کے اسباب کیا ہوا کرتے ہیں اور پھر اس صورت کا جو عمود ہے مرکزی موضوع وہ بھی آج کی پانچ آیتوں میں اس کا آغاز ہو جائے گا کہ جو مطالبات کیے جا رہے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطالبات میں سے کچھ ان پانچ آیتوں میں ہمارے سامنے مطالبات بھی آ جائیں گے بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں قریش مکہ خاص طور پر ان کا جو ظلم باطل تھا اس کا رد ہے کہ جو بھی کیا یہ اہل مکہ ان کو بڑا زوم یہ تھا کہ بھئی ہم تو بڑے اہل ثروت ہیں بڑے خوشحال لوگ ہیں اور قوت میں بھی بہت زیادہ ہے لہٰذا یہ ہے کہ اس زوم باطل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کیا کہ دنیا میں کسی کو مال و دولت دیا جانا یا قوت دیا جانا یہ خالصتاً اللہ کی نعمتیں ہیں اور مقاصد یہی ہوا کرتے ہیں کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لایا جائے لیکن جب قومیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں تو پھر باوجود ان نعمتوں کے اور قوتوں کے اور جن پر وہ بڑا رلائے کرتے تھے کہ بھئی یہ چیزیں ہمیں یہ اسباب ہمیں بچا لیں گے عذاب سے، مرل یہ ہے کہ پھر وہ اسباب کوئی کام نہیں آتے، اللہ کا جو عذاب ہے وہ پھر جب آتا ہے تو پھر بڑی بڑی قومیں ہیں کہ جو کہ ہلاک کر دی جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم باطل جو تھا مکے والوں کا، ان کو ابتدائی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ جو بھی قومیں ہیں ان پر جو عذاب آئے ہیں ان سے وارن کرتے ہوئے ان کا یہ ظلم وہ ختم کیا ہے، اس کا رد کیا ہے۔ اچھا، یہ جو اہل مکہ کا ظلم تھا اور گھمنڈ تھا ان کو اپنے قوت پر اور بڑے جو مال و دولت سے یہ مالا مال تھے اس وقت، تو اس کی ایک وجہ بھی کیا تھی؟ اگر تو آپ مکے کا جائزہ لیں ذرا 1400 سال پہلے کا، تو یہ جو مکے کی سرزمین ہے، یہ جزیرہ نما عرب میں یہ مکہ جو تھا ایک مرکزی بستی تھی، اور اس میں بڑے بڑے سردار تھے کہ جو یہاں پر موجود تھے، اور یہ ہے کہ مقدس جگہ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود تھا، اور بہرحال یہ ہے کہ جو بھی یعنی قوت کے سرچشمے تھے یہ مکہ، یعنی قبائلی نظام، قبائلی زندگی کی جو بھی قوت کا سرچشمہ ہوا کرتا ہے اس کا بھی مرکز جو ہے یہ مکہ تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہل مکہ، قریش مکہ کے جو تجارتی اسفار ہوا کرتے تھے وہ بڑے دور دراز پھیلے ہوئے تھے، یعنی یہ مکے سے شام اور پھر عراق اور مصر اور پھر چین تک ان کے جو بھی تجارتی قافلے تھے وہ بڑی آسانی سے موو کیا کرتے تھے، اور ان پر مال و دولت ہے کہ جو کہ حاصل کیا کرتے تھے، فوائد ان کو جو ہے وہ حاصل تھے۔ اسی طرح سے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اللہ کے گھر کے، اس وجہ سے ان کی بڑی ایک سیادت، ایک چودراہٹ تھی، بڑا ان کا احترام تھا، ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، دیگر قافلے جو ہے وہ بستے نہیں تھے، ان کو لوٹا جاتا تھا، تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ خوف سے امن بخشا ہوا تھا۔ یعنی جو سورہ قریش میں الفاظ آتا ہے کہ پر یعبدو رب آزل رہی، بس اہل قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، رزق فراہم کیا اور خوف سے امن بخشا۔ لہذا رزق کیا ملا تھا؟ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، عید خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا بت تھا، اور یہ متولی تھے، جو بھی قبائل نذرانے لے کر آتے تھے بتوں کے لیے وہ سب حلوے مانڈے انہی کے لیے انہی یہی استعمال کرتے تھے، تو یہ رزق بھی ان کو مل رہا تھا، اور کئی اعتبارات سے تجارتی قافلوں کو بھی لوٹا جاتا تھا، ان کے احترام کیا جاتا تھا، اور یہ کہ بارہ ان کی ایک سو زیادہ چودراہٹی سے بات سنائیں تھی۔ پھر ان کے اکثر جو سردار تھے قریش مکہ کے، ان کی جو زمینیں تھیں اور جو باغات تھے، یہ طائف اور نجران تک یہ وسیع باغات ان کی زمینیں وہ پھیلی ہوئی تھی، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑے اہل ثروت تھے اور اپنی قوت پر ان کو بڑا ناز تھا۔ لیکن بہرحال یہ جو نعمتیں ہوا کرتی ہیں دنیا میں، جیسے عرض کیا کہ یہ جب تک مفید ہوتی ہیں کہ جب ان پر اللہ کا شکر بجا لایا جائے، اور یہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں کہ بندے کا رب سے تعلق جو ہے وہ کیسا ہے، وہ رشتہ کیسا ہے، جب وہ تعلق اور رشتے میں کمی آتی ہے ناشکری کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی قومیں اختیار کرتی ہیں، تو پھر گناہوں میں ملوث ہو کر یہ وہ سبب بنتا ہے کہ قوموں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہلاک کرتا ہے، ان پر مختلف عذاب ہیں جو نازل کرتا ہے۔ تمہارے جو ظلم باطل ان کو ہو چلا تھا کہ ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم تو اہل ثروت ہیں اور بڑے قوت والے ہیں، کس طرح سے ماضی سے چند واقعات اور عمومی تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نشہ ان کا قریش مکہ کا اتارا ہے۔ فرمایا کہ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے ان سے قبل کئی امتوں کو، کئی بستیوں کو ہلاک کیا؟ مکناہم فی الارض، کہ جن کو ہم نے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، بڑا غلبہ عطا کیا تھا، بڑی آسائشیں ان کو دی تھی، معلوم ممکن لکھوں، کہ جس طرح سے تمہیں جو ہے وہ اتنا تمکن عطا نہیں کی، یعنی تم اس مال و اسباب پر اتنا اکڑ رہے ہو، اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو، اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تم سے کہیں زیادہ تمکن، غلبہ، خوشحالی جو ہے وہ تم سے پہلے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اب دیکھیے عمومی یہ انداز ہے، اور یہ قومیں کون سی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا تمکن عطا کیا، یہ موضوع ہے سورہ اعراف کا، جو سورہ انعام کا جوڑا ہے اگلی سورہ، اس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم ان قوموں کے واقعات کو سمجھیں گے، لیکن سرسری طور پر ذرا جائزہ لیجئے، خاص طور پر وہ اقوام کے جن کے کچھ اثرات اور ماضی قریب میں وہ قومیں ہیں کہ جو کہ گزری تھیں، ان سے عبرت ہے کہ جو کہ ان کو دلائے جا رہے ہیں، ذرا تصور کرو قوم عاد کا، یعنی یہ قوم عاد جس کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے، کیسی جو ہے وہ قد کاٹھ والے تھے، یعنی ستونوں کی مانند ان کے قد کاٹھ تھے زوراوت، لیکن یہ ہے کہ ان کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، کس طرح سے، یعنی تیز آندھی کے ذریعے سے یہ قوم ہے کہ جو کہ ہلاک ہو، یعنی آگے الفاظ جو یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہلک نہ ہوں بے جنوب ہم، آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، لہذا قوموں پر جو عذاب آیا کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے کہ جب قومیں ناشکری کی روی اختیار کرتی ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتی ہیں تو پھر عذاب آتا ہے، قوم عاد پر 7 رات 8 دن مسلسل تیز آندھی ہے کہ دکھے چلے، اور کس طرح سے یہ یعنی زور آور اور لمبے قد کاٹ کے لوگ تھے قوم عاد، اور جب ان پر عذاب آیا تیز آندھی کا تو قرآن جو ہے وہ نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کے مانند جو ہے وہ بکھرے پڑے رہے، ایسی ان کی لاشیں جو ہے وہ بکھرے ہوئے، لہٰذا یہ ہے کہ یہ زور آور قوم تھے، تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پھر قوم ثبوت کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں، پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کہ یہ صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، یہ بھی شرک میں قوم جو وہ مبتلا ہوئی، اور اتنی زبردست ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، قرآن کہتا ہے کہ یہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے گھر بنانا، یعنی آج بھی انسان جو ہے وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے سالوں پہلے جو ہے یہ ٹیکنالوجی کیسے ان کے پاس آئی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ گھر بناتے، نرم جگہوں پر جو ہے وہ جہاں کوئی تصور جو ہے وہ کسی کنسٹرکشن کا نہیں ہو سکتا، نرم زمین پر جو ہے یہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں کہ جو کہ تعمیر کر دیا جاتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عبرت دلائی قریش و مکہ کو کہ تم کس کھیت کی مولی ہو، یعنی ان کے مقابلے میں تو تم کچھ بھی نہیں، ایسی کٹ کاٹ قوم جھیل کے جو کہ ٹیکنالوجی والے ان کو ہلاک کیا، کیسے ہلاک کیا، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے 2 عذاب بھیجے، یعنی ایک جگہ پر آتا ہے کہ ان پر چنگھاڑ زبردست قسم کی، یعنی ہولناک آواز ہے کہ جو کہ آئی ہے، چیخ ہے کہ جو کہ سنائی دی ان کو، یعنی کلیجے پھاڑ دینے والی چیخ، ہلا دینے والی، دل ہلا دینے والی چیخ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب کی صورتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ دوسرا عذاب ان پر آیا کہ زلزلہ آیا ہے شدت کا اور یہ قوم ہلاک کر دے گئے، اسی طرح سے قوم شعیب کا معاملہ، مرض کیا تھا، شرک تو تمام قوموں میں کامن تھا لیکن قوم شعیب میں شرک کے ساتھ جو ہے ناپول میں کمی بھی آ گئی، یہ مرض بھی ان پر لاحق ہو گیا تھا، رازنی کرتے تھے، لوگ مار کرتے تھے راستوں میں بیٹھ کر، مرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، سمجھایا، نہیں مانے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی زلزلے سے ہلاک کیا، اسی طرح قوم لوط کا معاملہ ذرا غور کیجیے، کس طرح سے یہ قوم اور لوط علیہ السلام بھیجے گئے، ہر طرح سے سمجھایا، شرک کے ساتھ ان میں ایک بیماری بہت ہی ہلاک کر دینے والی، ہم جس پرستی کی ان کے اندر آ گئے، اور 3 عذاب قرآن کہتا ہے کہ ان پر آئے، ہم جس پرستی کی وجہ سے 3 عذاب ان پر آئے، پہلے سورہ قمر میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو مٹایا گیا، اندھا کیا گیا، پھر یہ ہے کہ دوسرا عذاب کہ پوری بستی کو اٹھا کر جو ہے وہ پٹکا گیا، اور پھر تیسرا عذاب آیا کہ پتھروں سے اس قوم کو جو ہے وہ برباد کیا گیا، پتھر کی بارش ہے جو کہ برسائے، یعنی یہ ہم جس پرستی کا عذاب اتنا جو ہے وہ یعنی سخت ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ پتھروں سے قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے، یہ اٹھا کے پٹکنے کے لائق ایسی قومیں ہوتی ہیں، آج اللہ معاف کرے کہ ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو نافذ کیا گیا اور یہ قانون سینٹ میں اور قومی اسمبلی سے جو وہ پاس ہو گیا، اور یعنی صورتحال یہ ہے کہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں سب کا اکھٹ اس پر ہوا، یعنی وہ نون لیگ ہو، وہ پی ٹی آئی ہو اور پی 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 ہو، سب جو ہے وہ اس پر اکھٹ ہوئے، اور یہ کہ انہوں نے یہ بل جو ہے وہ نام نہاد پاس کیا، اور اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے یعنی قانون کے اندر جو ہے وہ یہ ہم جس پرستی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جو بھی باطل قوتیں ہیں انہوں نے یہ کھیل ہے کہ جو کہ ہم سے ہاتھ کیا گیا. اور بہرحال اس پر تو اب احتجاج ہوا اور پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ رٹ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک قانون وہ داخل کیا گیا ہے, درخواست دائر کی جا رہی ہے, لوگ احتجاج جو کر رہے ہیں جیسے جیسے اس یعنی اس کی جو بھی تفصیلات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ یعنی اللہ کو ماننے والے کس طرح سے اغیار کے بھوکے میں آ کے اس طرح کے کام وہ ہم سے بھی کرا لیے جاتے ہیں. تو یہ تو وہ قانون ہے کہ جو کہ جس پر اللہ کے عذاب ہیں کہ جو کہ بڑھتے. یعنی یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو کہ مرد ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد بنایا ہے, لیکن وہ نادرا کے آفس میں جا کے وہ کہے کہ نہیں جی میں تو عورت ہوں, اور وہ اپنے آپ کو عورت جب وہ قرار دے کے اور نادرا اس کو سرٹیفائی جب وہ کر دے کہ بھئی عورت ہے. اسی طرح کوئی عورت جا کے کہے کہ نہیں جی میں تو مرد ہوں, اسے اللہ نے عورت بنایا, لیکن وہ جا کے اقرار کرے کہ نہیں جی میں تو حلف لے حلفی بیان دے دے کہ بھی میں تو مرد ہوں, لہٰذا اس عورت کو مرد قرار دے دیا جائے, نادرا کی طرف سے سرٹیفیکیشن ہے جو کہ دے دی جائے. اب اس سے جو ہلاکت کھیلیں آپ اس کا تصور تو ذرا کیجیے. برحال یہ ہے کہ یہ یعنی ہم جس پرستی اس پر تو اللہ کا غضب اس طرح سے جب آیا تو یہاں پر الفاظ یہی آ رہے ہیں, فرمایا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اس سے پہلے ہلاک کیا, مکر ناؤ فی الارض کہ جن کو ہم نے بڑا ان کو تمکن اور غلبہ عطا کیا تھا زمین میں, مالم ممکن لکم جتنا تمہیں جو ہے وہ غلبہ عطا نہیں کیا, وارسلنا السماء علیہم مدرارا اور ہم نے مسلسل یعنی بارش برساتے ہوئے بادل ہیں کہ جو کہ ان پر بھیجے ہیں, موسلا دھار بارش ان پر برسائے. یہ بارش جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے, اس سے جو ہے وہ ہریالی اور کس طرح سے جو ہے وہ فصلیں اگتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال کیا, وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور ان کے نیچے سے ہم نے نہریں ہیں کہ جو کہ جاری کر, یعنی خوشحالی خوشحالی ہے کہ جو کہ ان پہلے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی, فاہلک ناہم بذنوبہم, لیکن قوموں پر عذاب کے سب اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے جو یہاں بیان کر دیا گیا کہ بس ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. یعنی جب قومیں جو ہے وہ اللہ کو مان کر اس کی نہیں مانتے اور رسولوں کی دعوت سے انکار کرتی ہیں, اللہ کے احکامات سے طرف نظر کرتی ہیں, گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہیں, تو پھر اللہ کے عذاب ہے کہ جو کہ آیا کرتے, اور ایسے عذاب آتے ہیں کہ پھر وہ فائنل عذاب وہ بڑے بڑا عذاب ہے کہ جس میں پوری پوری قوموں کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. ہاں قرآن یہ بھی ہمیں سمجھاتا ہے, اس پر بھی ایک نشست ہماری پچھلے دنوں ہوئی تھی, خاص طور پر یہ جو سیلاب کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس پر ہم نے ایک نشست کی اسی موقع پر اسی جگہ پر, یعنی اس میں بھی ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر جو ہے قوموں کو متوجہ کرتا ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ, پلٹ جاؤ, اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, تائب ہو جاؤ. لیکن یہ ہے کہ ہم دس سے مس نہیں ہو رہے, اصل مسئلہ ہمارا سب کا یہ, یعنی ہم بھی ان آیتوں کو ایک آئینے کے طور پر رکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قوم سے کوئی دشمنی نہیں, بلکہ جب قومیں اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہیں اپنے آپ پر ظلم کرتی ہیں تو پھر اللہ کی لاٹھی ہے کہ جو کہ پھر وہ حرکت میں آتے, کوڑے ہیں عذاب کے جو کے برستے. آج یہ مملکت خداداد پاکستان اس زمین میں ہم پر ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی نا, ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اسلام کے نام, ہم نے اسلام سے غداری کی ہر سطح پر, چاہے وہ عوام کی سطح ہو چاہے حکمرانوں کی سطح ہو, ہر سطح پر آپ دیکھیں لوٹ مار کا بازار ہے کہ جو کہ گرم ہے, کس کس طرح سے ہر ادارے میں آپ جائیں تو کرپشن اور اس کے سوا کوئی یعنی تصور جو نہیں کیا جاتا, رشوت ہے اس کا بازار گرم, سودی نظام ہے جو کہ پورا جو ہے وہ اجتماعی سطح پر وہ نافذ ہے, انفرادی سطح پر ہم پی ایل ایس اکاؤنٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اپنے گھروں پر بے حیائی پر مبنی فلمیں ڈرامے ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, شادی بیاہ کے موقع پر غیر اسلامی رسومات ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, تو پھر ہم اور کس عذاب کے منتظر ہیں؟ یعنی یہ وقفے وقفے سے اب دیکھیں ڈینگی وائرس کا جو یہ عذاب ہے کتنا جو ہے یہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے, یعنی کورونا وائرس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلایا, سیلاب سے ہمیں ہلایا, 8 اکتوبر کا زلزلہ اس سے 2005 اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی, ہم نہیں کس سے مشہور. بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اس بڑے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اور یہی قریش مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کس کھیت کی مولی ہو, تم سے بڑی بڑی قومیں کہ جو کہ طاقتور وہ ہلاک کر دی گئیں, لہٰذا تمہارے لیے یعنی راستہ یہی ہے نجات کا کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور بات مان لو سدھر جاؤ, اسی میں تمہاری جو ہے وہ بھلائی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے پچھلی قوموں کو بھی ہلاک کیا اور ان پر بڑے ہم نے یعنی نعمتیں نازل کی، بارش برسائی، نہریں جو ہے وہ جاری کر دی، لیکن ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری بستیوں کو جو ہے وہ بسا دیا، دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ بسا دیا. اور یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ ہمیں یہ متوجہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے اندر سے یہ گھمنڈ بھی نکالنا چاہتا ہے کہ بھئی ہم ہی سب کچھ ہیں، بس ہم ہی جو ہے وہ اس زمین کے مالک ہیں اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ سنت جو ہے وہ جاری فرماتا ہے کہ دیگر اقوام سے جو ہے وہ قوموں کو پٹواتا ہے، ان پر عذاب نازل کرتا ہے، اور دیگر دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے. یعنی یہ نقشہ ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں، یعنی مسلمانوں نے نافرمانی کی تو لہذا یعنی تاتاریوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پٹوایا اور تاتاریوں کو اسلام کا علم جو ہے وہ تھما دیا، انہیں اسلام کی توفیق دے دی. ہے آیا یوری سے تاتار کے افسانے سے پاسواں مل گئے کافر کو سنم پانے سے. تو برحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت رہی کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ہی بس آباد ہیں دنیا میں، اس زمین کو ہم ہی آباد کرنے والے، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ تمہیں پٹوا کے، تمہیں نسیح مسیح کر کے، ختم کر کے دیگر قوموں کو آباد کر سکتا ہے. چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے یہ مثال جو دی ہے کہ ہر سال عرفات کے موقع پر لاکھوں کا اجتماع ہوتا، لیکن یہ ہے کہ 10 سال یا 70 سال پہلے، 100 سال پہلے اسی عرفات کے میدان میں آج اس سال جو ہے وہ جو لوگ موجود تھے، یعنی جو 70-100 سال پہلے لوگ موجود تھے آج موجود نہیں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہم تو آباد ہیں، آباد کیا ہوا، لیکن وہ ان کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ اور نئے لوگ ہیں کہ جو وہاں پر آ رہے ہو. یہ مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تمہیں لوگوں سے پٹوا کے اور لوگوں کو اس زمین میں آباد کر دیا جائے، یہ اللہ کی سنت رہی. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے لا بسایا، ابھارا لوگوں کو، اٹھا دیا دیگر قوموں کو تمہارے بعد. اب اس کے بعد جو عمودی موضوع ہے اس کا، مرکزی موضوع، وہ شروع ہو رہا ہے. مطالبات ہیں کہ جو کہ اعتراضات اور ڈیمانڈز اللہ کے رسول سے کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے اللہ کی سنت یہ رہی، پہلے بھی ہم نے یہ بات سمجھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈکلیئر کر دی، اللہ کے رسول سے صاف فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو حصے معاوضات نہیں دیں، ڈیمانڈ پر کوئی معاوضات ہم آپ کو نہیں دیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ دیگر قومیں، پچھلی قومیں جب انہوں نے اپنے رسولوں سے معاوضات مانگے اور ان کو معاوضات دکھائے گئے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب معاوضہ ڈیمانڈ کرنے کے بعد دکھا دیا جائے اور پھر بھی قومیں نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ پوری پوری نافرمان قوم کو جو ہے وہ نیست و نابود کرتا ہے. لہذا امت محمدیہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت تھی کہ نبی ہم آپ کو یہ حصے معاوضات، ڈیمانڈ پر مطالبات جو ہے وہ معاوضات نہیں دکھائیں. ویسے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے، دست مبارک سے کئی معاوضات جو ہے وہ صادر ہوئے ہیں، لیکن ڈیمانڈ پر آپ کو کوئی مطالبہ یا معاوضہ وہ نہیں دکھایا گیا جو بھی مطالبات آپ سے کیے گئے. اب وہ کیا مطالبات تھے؟ پہلا مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی ہم آپ کی نبوت کا اقرار اس وقت کریں گے کہ جب آپ جو ہے وہ آسمان پہ چڑھیں اور ایک لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جو کہ اتار کر لے آئے. یعنی یہ کیا بات ہے کہ بھائی یہ قرآن ٹکڑوں ٹکڑوں میں، تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، اور یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے آئے تھے وہ نازل یا سورتیں نازل ہو رہی ہیں، ایک ساتھ قرآن کیوں نہیں اتر رہا؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی پوری تورات لے کر آئے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب وہ دی گئی، لہٰذا اللہ کے رسول پر بھی پوری کتاب اترنی چاہیے، ہم جب مانیں. اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اور اگر تو ہم اے نبی آپ پر ایسی کوئی کتاب جو لکھی ہوئی کتاب ہے صفحے پر، کاغذ پر، وہ اتار دیتے، نازل کرتے، فلمسوہ بایدیہم، اور یہ کتاب آپ اتار کر لا رہے ہوتے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھتے، چھو کر جو ہے وہ دیکھ لیتے یا محسوس کرتے، لقال الذین کفروا، تو یقیناً اس وقت بھی یہ کافر یہی کہتے کہ ان ہذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. یعنی یہ کہ جب انہیں کوئی رد کرنے کا کوئی جواز نظر نہ آتا، یہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو بھی ٹٹول کر دیکھ لیتے، کوئی جواز نہ ہوتا ان کے پاس رد کرنے کا، پھر بھی یہ آخر میں یہی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو کھلا جادو ہے۔ لہذا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈیمانڈ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی اندر ان کے عرض ہے کہ ہمیں یہ کتاب لکھی بھی دکھا دی جائے اترتی بھی اور دے دی جائے تو ہم واقعتاً مان لیں گے، نہیں، ان کو ماننا ہی نہیں اور ہمیں دکھانا نہیں اس طرح کے معجزات ان کے ڈیمانڈ پر، ورنہ یہ پوری پوری قوم جو انہیں اس کو نابود ہو جائے گی نہ ماننے پر۔ اب اس کے بعد دوسرا اعتراض یہ کیا گیا، یعنی اس پہلے اعتراض میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ انجیل اور تورات کو جو ہے وہ تختیوں کی صورت میں لکھ کر اتار سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو بھی لکھ کر دے سکتا تھا پوری کی پوری، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں۔ فرمایا دوسرا اعتراض یا دوسرا مطالبہ، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یعنی بھئی عجیب رسول ہیں معاذ اللہ کہ بھئی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں اتر رہا، کوئی فرشتہ اترتا ہٹو بچوں کے نعرے لگاتا اور ہمیں وارن کرتا کہ بھئی دیکھو، اہمیت جتاتا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ فرشتہ ہمیں بتاتا اور پھر جو ہے وہ ہم ان کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کیسے رسول ہیں، کوئی فرشتہ ہی نہیں اتر رہا، کوئی جو ہے وہ پروٹوکال ان کو نہیں دے رہا، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں کہ بھئی طائف گئے ہیں تو پتھر کھانے کو پڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ ساحر کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں اور یہ ہے کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ کوئی فرشتہ اترتا ہی نہیں، کوئی ہمیں وارن نہیں کر رہا، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ لہذا یہ دوسرا اعتراض تھا کہ جو کہ کیا گیا کہ بھئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا ان کے ساتھ۔ اب اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ بھئی فرشتہ تو میٹا فزکس کی ایک شے ہے نا، ماں وراؤ سے بھی آتی، حقائق میں سے ایک حقیقت ہے نا، جس طرح سے اللہ ہے نظر نہیں آتا لیکن اللہ ہے یقین۔ تو مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا ہے اس دنیا میں، اس دنیا میں میرا امتحان اور آپ کا امتحان ہے کیا کہ بھئی یہ غیب پر ایمان لانا ہے، یؤمنون بالغیب، اہل ایمان کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانا، اسی اعتبار سے ہمارا امتحان ہے کہ بھئی یہ غیب کا پردہ ہے اور اس کے پیچھے جو بھی ماں وراؤ طبیعتی حقائق ہیں، اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، ان پر کامل ایمان ہے کہ جو کہ تمہیں رکھنا، یہی ہمارا امتحان ہے۔ ورنہ غیب کا پردہ ہٹ جائے تو کون ہے مجھے بتائیے کہ جو ایمان نہ لائے پھر اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے عذاب دیکھ لے جہنم کے، تو کون ہے کہ جو کہ ایمان لانے سے جو ہے وہ بچے گا؟ لہذا یہ ایمان بالغیب، غیب کا پردہ درمیان میں ہے، یہی ہمارا امتحان ہے، اور فرشتوں پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اب یہ کہ غیب کا پردہ ہٹے، کوئی فرشتہ نازل ہو جائے تو پھر تو وہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں کہ جب قوموں پر عذاب کی صورت ہے کہ جو کہ ان کو ختم کرنے کی یا قیامت برپا کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فیصلہ ہو جائے، تو اگر تو ہم فرشتہ نازل کرتے تو ان کا کام تو تمام ہو چکا ہوتا، ہم لا ینظرون، اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ اب اگلا اعتراض بعض لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی اچھا یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو بشر ہے، یہ تو انسان ہے، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی ایک جواب تو یہ دیا کہ بھئی کیونکہ زمین میں کون بستا ہے، فرشتے نہیں بستے، انسان بستے ہیں، تو انسانوں کے لیے حجت کون بن سکتا ہے، وہ انسان ہی بن سکتا ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے تو لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا کہ بھئی یہ تو انسان نہیں، انسانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ تو بڑے تقاضے ہیں، فرشتوں کے لیے تو کوئی تقاضا نہیں، اگر انہوں نے بڑے بڑے اعمال کر لیے تو کیا جاتا، مسئلہ تو ہمارا ہے۔ تو یہ اعتراض پھر بھی جو ہے وہ رہتا اگر ہم فرشتہ رسول بنا کے بھیجتے۔ لہٰذا یہ جواب مختلف جگہوں پر دیا گیا، یہاں پر فرمایا گیا کہ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو یقیناً ہم اسے آدمی بنا کر بھیجتے۔ تو دیکھو دو صورت ہو سکتی نا فرشتوں کے نزول کی، کہ بھئی فرشتہ نازل ہو اپنی اصلی شکل میں، لہذا اصلی شکل میں فرشتہ نازل ہو تو انسان تو اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، اس پر تو ایک ہیبت ہے کہ جو کہ تاری ہو جائے، فرشتے کو اصلی شکل میں انسان نہیں دے سکتا، عام انسان نہیں دے سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اصلی شکل میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے 600 پر تھے اور پوری آسمان تک جو ہے نا آپ یعنی چھائے ہوئے جبرائیل علیہ السلام، اور جب پہلی ملاقات ہوئی ہے اصلی شکل میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ پر ایک ہیبت جب اتاری ہو گئی تھی، آپ یعنی گھبراہٹ کا شکار، گھر گئے ہیں تو زم ملونی یعنی کمبل اڑا دو، اس طرح کی کیفیت آپ کی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انسان تو متحمل نہیں ہو سکتے کہ فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھے. لہٰذا ایک صورت تو یہ ہوتی فرشتہ نازل کرنے کی کہ بھئی وہ اصلی شکل میں آتا، لہٰذا اب اگر رسول فرشتہ بنا کے بھیجتے تو اسے پھر آدمی ہی کی شکل میں بھیجتے نا، جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ حدیث جبرائیل جو ہے وہ بڑی طویل حدیث ہے کہ جس میں دین سکھانے آئے تھے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانی شکل میں آئے، تمام صحابہ نے دیکھا جو وہاں پر موجود تھے لیکن یہ پہچان نہیں سکے انسانی شکل میں آئے. لہٰذا یہ ہے کہ اگر تو انسان بنا کر یا آدمی کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا جاتا تو اعتراض تو وہیں کھڑا ہوتا نا، اور اسی بات کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ہم انہیں اس وقت شبہ میں اس وقت بھی ڈالتے کہ جیسے کہ ابھی یہ شبہ کر رہے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، یہ تو بشر ہیں آدمی ہیں. لہٰذا اگر تو رسول فرشتوں کو بھیجتے آدمی کی شکل میں تو اس وقت بھی یہ اعتراض کر رہے ہوتے کہ بھئی یہ تو آدمی ہے تو رسول نہیں ہے، دھوکہ دیا جا رہا، معاذ اللہ. تو اعتراض اس وقت بھی ہوتا، یہ شبے میں جس طرح ابھی پڑھے اس وقت بھی پڑھتے. لہٰذا یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ماننا نہیں، یہ اعتراض اپنی جگہ پر یہ کیے جا رہے ہیں کٹ گجتیاں ہیں، ماننا نہیں اصل مسئلہ کا یہ. لہٰذا اب وارن کیا جا رہا ہے قریش مکہ کو خاص طور پر، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی آپ سے قبل ایسے ہی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ایسے ہی استہزاء ہے کہ جو کہ آپ سے قبل بھی رسولوں کی گئی. مطلب کیا ہے کہ یہ مرم ہے کہ جو کہ رکھے جا رہے ہیں. تکلیف ہوتی تھی نا اللہ کے رسول کو، شدید تکلیف ہوتی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے اعتراضات اب مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو 40 سال کا عرصہ میں ان کے درمیان گزار چکا ہوں، یہ اصادق اور الامین کے سرٹیفکیٹ مجھے دے چکے ہیں، لیکن جب یہ دعوت ان کو میں نے سامنے رکھی ہے تو اب اس طرح کے طنز اور استہزاء ہیں کہ جو کہ یہ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ مرہم رکھا گیا اللہ کے رسول پر کہ آپ سے قبل جتنے بھی رسول آئے اسی طرح سے ان کی استہزاء ان کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس گھیر لیا پھر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مذاق اڑایا اس شے کا، اس عذاب کا، یعنی اس عذاب نے کہ جو کہ جس کا یہ مذاق اڑا تھا، اس عذاب نے ان کو جو ہے وہ گھیر لیا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی تسلی ہے داعی دین کے لیے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تسلی ہر داعی دین کو دی جا رہی ہے کہ داعی دین جب بھی دین کی دعوت لے کے معاشرے میں نکلتا ہے تو اسی طرح کے مختلف طنز استہزاء ہیں کہ جو کہ نشانہ ان کو بنایا جاتا ہے. لہٰذا یہ تسلی ہر داعی دین کو دی جا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی تمہیں پاگل کہہ دے، کوئی تھپڑ مار دے، کوئی جو ہے وہ یعنی اس کا اثر نہ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا یہ تصور کرو کس طرح سے صحابہ یعنی صحابہ کرام کا مذاق اڑایا گیا، اولو العزم من الرسل کا مذاق اڑایا گیا، وہ ثابت قدم رہے، لہٰذا تمہیں بھی ثابت قدمی ہے کہ جو کہ دکھانے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو بھی یہ قرآنی آیات ہیں اس میں ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے، ایک آئینے کے طور پر ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب کیا ہے، ان کی بدعمالی، اور آج ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے بدعمالیوں کے حوالے سے. کوئی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس میں ہم نے اللہ کو ناراض نہ کیا، اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ کرتا ہے، اپنے عذاب کی ہر صورت سے ہمیں محفوظ کرتا ہے، ہمیں رجوع کی توفیق دے، قرآن کی طرف ہم پلٹے، دین کے قیام کی جدوجہد میں ہم آگے آ جائیں، یہی وہ نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.